الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ آل عمران کی ابتدائی تقریباً 50 سے لے کر 65 تک کی آیت کریمہ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں گزشتہ چند درسوں میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اسی کی ایک گزشتہ سے ایک پیوستہ ایک قسط مزید کہ تورات کا مکمل مطالعی سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور تورات کے ابواب، اس کی حیثیت، اس میں تحریف کے مختلف گوشے، اور قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، یہ تمام سابقہ کتابوں کا مصدق تصدیق کرنے والا ہے. اس حقیقت پر ہم نے دو درس آپ کے سامنے تفصیلاً پیش کیے، اور تقریباً 19 کے قریب مقامات ایسے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے کہ جو آج بھی تورات کے اندر، عہد نامہ قدیم کے اندر، قرآن کریم فرقان حمید کی تصدیق کے اعتبار سے موجود ہیں، جس میں توحید تھا، بت پرستی کی مذمت تھی، اور سود اور حرام جانور الغرض کئی چیزیں اس ترتیب کے ساتھ پیش کی گئی. تحقیق اور تیاری کے اعتبار سے اسلام کی حقانیت کو جاننے کے اعتبار سے بہت اہم ترین موضوع ہے. اب جو آگے مرحلہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جہاد کی شرعی حیثیت کے حوالے سے تورات کیا کہتی ہے، اور تورات اس سلسلے میں کن باتوں کو ذکر کرتی ہے. تو میں سب سے پہلے جس چیز کو یہاں پر ذکر کرنے جا رہا ہوں، اور تورات کے حوالے سے کہ تورات نے کے اندر آج بھی جہاد کا تصور، اور جو اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں ان کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ قتال کی صورت، یعنی جہاد محض ان کے ساتھ تگ و دو اور جہاد جد و جہد کر کے کوشش کرنا ہی نہیں، بلکہ صورتحال جب تلوار تک پہنچ جائے، قتال کی صورت میں پہنچ جائے، تو وہاں تک کی چیز کے بارے میں تورات کیا کہتی ہے وہ میں ذکر کرتا ہوں. پہلا حوالہ سماعت فرمائیے، استثناء باب نمبر 20، تورات کے صحائف میں استثناء باب نمبر 20 آیت نمبر 10 سے لے کر 18 تک کے درمیان، عہد نامہ قدیم کے اندر یہ آیات موجود ہیں. بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں. بیان کیا گیا کہ جب تو کسی شہر سے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام دینا. یہ تورات پڑھ رہا ہوں. جب تو کسی شہر سے جنگ کرنے کے کرنے کو اس کے نزدیک پہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام دینا، اور اگر وہ تجھ کو صلح کا جواب دے اور اپنی پھاٹک تیرے لیے کھول دیں تو وہاں کے سب باشندے تیرے دوست بن کر تیری خدمت کریں، اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کریں بلکہ تجھ سے لڑنا چاہیں تو تو اس کا محاصرہ کرنا، اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر ڈالنا، وہاں کے ہر مرد کو جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو قتل کر ڈالنا۔ اسلام کا یہ تصور نہیں ہے، لیکن تورات میں یہ لکھا ہوا ہے اور دہشت گرد مسلمانوں کو کہا جاتا ہے، ذرا اس پر بھی غور کریں آپ۔ اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر ڈالنا، لیکن عورتوں اور بال بچوں اور چوپایوں اور اس کے شہر کے سب مال اور لوٹ کو اپنے لیے رکھ لینا، اور تو اپنے دشمنوں کی اس لوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو دی ہے ہو کھانا۔ ان سب شہر کا یہی حال کرنا جو تجھ سے بہت دور ہیں اور ان قوموں کے شہر نہیں ہیں، پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا، بلکہ ان کو یعنی حتیٰ کہ تمام چیزوں کو اور قوموں کو جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو دیا ہے بالکل نیست و نابود کر دینا، تاکہ وہ تم کو اپنے سے مکروہ کام کرنے نہ سکھائیں جو انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیے ہیں، اور یوں تم خداوند اپنے خدا کے خلاف گناہ کرنے لگو۔ تو یہ پوری تفصیل 10 سے لے کر 18 ہے، اور اس میں کئی چیزوں کا ذکر کر دیا گیا کہ جب تم کسی قوم کے پاس جاؤ تو اسے صلح کا پیغام دو، اور اگر وہ صلح کا پیغام دینے کے بعد اگر وہ صلح نہ کریں تو پھر اس کا محاصرہ کرو اور ان کے ساتھ تم قتال کرو، اور قتال اس طرح کرو کہ کسی کو بھی نہ چھوڑو، سب کو مار ڈالو، ہاں البتہ بوڑھے بچے اور عورتوں کو اپنا غلام اور لونڈے اور لونڈیاں بنا لینا، اور باقی جو مال اور دولت ہے سب پر تم قبضہ کر لینا۔ تو یہ استثناء کے اندر آج بھی موجود ہے، باب نمبر 20 ہے اور آیت نمبر 10 سے لے کر 18 ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ گورا بولتا ہے، اور عیسائی کتنا بڑا کس بیان کرتا ہے کہ نہیں حضرت عیسیٰ نے تو کبھی تلوار ہی نہیں اٹھائی ہے۔ تو میں نے کہا یہ خطبے کے میں ملا نصیر الدین کے پڑھ رہا ہوں، یہ تورات ہی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اب آپ آگے دیکھیے، میں اسلام کا طرز جہاد بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام ہر ایک کو مارنے کی بات نہیں کرتا، تقابل پیش کر رہا ہوں میں ابھی آپ کے سامنے۔ تورات نے جو قتال کا ذہن دیا ہے وہ کتنا سخت ہے آپ دیکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہے۔ میں بار بار پہلے بھی ریپیٹ کر رہا تھا اس بات کو کہ یہ جو قتال کا حکم ہے، یہ جو مارنے کا حکم ہے اور غلبہ حاصل کرنے کا حکم ہے، اور باقاعدہ جب خداوند تیرے قبضے میں ان کو دے دے تو ان کے ساتھ تو قتال کرنا اور چھوڑنا کسی کو بھی نہیں، یہ باقاعدہ جو قتل کا حکم ہے یہ منسوخ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں ناسخ نہیں ہوں اور میں کسی چیز کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اس حوالے کو ذرا نوٹ کریں، یہ ہے متی باب نمبر 5 اور آیت نمبر 17-18 نیا عہد نامہ یعنی بائبل کے اندر موجود ہے، انجیل میں، جو متی کی انجیل ہے اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اب میں پڑھ رہا ہوں کہ جس میں حضرت عیسیٰ نے اپنی پوزیشن واضح کی ہے اور بتایا ہے کہ میری کتاب میں جو میں نے کہہ دیا بس یہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ انجیل نیا عہد نامہ جس کو انجیل کہا جاتا ہے، اور پرانا عہد نامہ قدیم جس کو کہا جاتا ہے وہ تورات ہے۔ تو یہ نئے عہد نامے کی متی کی انجیل کے اندر باب نمبر 5 اور آیت نمبر 17-18 کے اندر یہ موجود ہے، جس میں حضرت عیسیٰ نے اپنی حیثیت اور اپنی پوزیشن بتائی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ یہ ایک ایک چیز میں باندھ باندھ کر رکھ رہا اس لیے ہوں تاکہ ہر طریقے سے مضبوطی رہے، نصرانی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے وہاں یہ احکام جو ہے منسوخ ہے، اس لیے کہ بائبل میں موجود ہے یہ بات، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، واضح طور پر بائبل میں یہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوزیشن بتائی کہ میں ناسخ نہیں ہوں، میں کسی حکم کو منسوخ کرنے نہیں آیا. یہ نہ سمجھو، یہ ترجمہ بھی انہی کا پڑھ رہا ہوں میں، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ اور ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا. اور میں نے پہلے توریت پڑھی آپ کے ساتھ، قتال کا حکم جو جہاد کا پڑا ہے وہ توریت کا پڑا ہے، اور حضرت عیسیٰ اسی تورات کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. تو یہ جہاد کا تصور آج بھی جو ہے تورات کے اندر موجود ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو تمہارے نظریے کے خلاف ہیں ان کے پاس جاؤ اور انہیں سب سے پہلے صلح کا پیغام دو کہ وہ صلح کریں اور تمہاری رعایا بن جائیں اور تمہیں جزیہ اور ٹیکس دے کر تمہارے ماتحت رہے، اور اگر وہ اس بات پر متفق نہ ہو تو پھر ان کا محاصرہ کرو، اور محاصرہ کر کے پھر ان کے ساتھ لڑائی کرو، اور چھوڑو کسی کو بھی نہیں، سب کو مار ڈالو، ان کی بیویاں، ان کے مستورات عورتیں، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، تمام کو تم باندی اور گویا کے غلام بنا لو اور ان کے ملک پر مکمل قبضہ کرو. اب اسلام میں جہاد کا کیا تصور ہے یہ میں تفصیل سے بتاتا ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں صرف ایک حدیث پڑھنا چاہ رہا ہوں. صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 82 پرانا تبا جو ہے مسلم شریف کا، اس میں موجود ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی بڑے یا چھوٹے لشکر کا امیر بناتے تو اس کو بالخصوص اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتے. کتنا واضح فرق ہے دیکھیں احادیث میں اور وہاں پر تلقین کے اندر. اور اس کے ساتھی مسلمانوں کو نیکی کی وصیت کرتے. پھر آپ فرماتے کہ اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اس کے ساتھ جنگ کرو، خیانت نہ کرو، عہد شکنی نہ کرو، کسی شخص کے اعضا کاٹ کر اس کی شکل نہ بگاڑو، اور کسی بچے کو قتل نہ کرو. جب تمہارا اپنے مشرکین دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہو تو ان کو 3 چیزوں کی دعوت دینا. وہاں پر یہ تھا کہ صلح کی بات کرو، صلح نہ کرے مار ڈالو. اور اسلام نے کتنی شائستگی کے ساتھ اور کتنے خوبصورت انداز میں آج بھی جو تصور پیش کیا ہے، اسلام کا نظریہ جہاد جو ہے وہ بہت معتدل ہے اور بہت زیادہ بہتر ہے توریت کے مقابلے میں. اب یہاں پر دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تمہارا مقابلہ مشرکین دشمنوں کے ساتھ ہو تو 3 چیزوں کی دعوت دینا، ان میں سے جس کو بھی مان لے اس کو قبول کر لینا، ہلو حجت نہیں کرنا. اگر وہ تینوں میں سے جس چیز کو مان لے تو زیادہ کریدنے کی کوشش نہیں ہے، اور نہ زیادہ کریدنے کی کوشش کرنا بلکہ خاموشی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو تم تسلیم کر لینا. اور فرمایا وہ 3 چیزیں کیا ہیں، فرمایا کہ تسلیم کر لینا اور جنگ سے رک جانا. یعنی حضور کا درس یہ کہ جنگ میں نہ پڑنا. یہ جو خامخواہ مسلط کیا جا رہا ہے تورات میں کہ جناب تم جانا اور صلح کی بات کرنا، نہ مانے تو مار ڈالنا. حضور نے فرمایا یہ 3 چیزیں، تینوں میں سے ایک چیز جس انداز میں وہ مان لے تو چون چرا نہ کرنا، قبول کر لینا، حتی الامکان تک جنگ کو ٹالنا. یہ اسلامی نظریہ ہے جہاد کا کہ حتی الامکان تک جنگ کو ٹالنا، تلوار نہ اٹھانا. اور ایک بات میں آگے پیش کروں گا، اسلام تلوار سے تو پھیلا ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد ایمان پر ہے، تلوار ایمان دل میں نہیں لاتی. اور اسلام کو ایسے بندے بھی نہیں چاہیے کہ جس کے دل میں اسلام نہ پہنچا ہو، وہ تو منافق ہے، وہ تو بولیے. تو یہ تو تصور اسلام کی تاریخ کے بالکل بے خلاف ہے. تلوار سے اسلام کیسے پھیل سکتا ہے؟ کیونکہ اسلام ہے دل سے ایمان قبول کرنے کا نام، اور دل سے اس چیز کو قبول کیا جاتا ہے جو چیز اچھی لگتی ہے. تو یہ پیغام ایمان کا خود بتاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی یا بدامنی یا تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، حضور کے اخلاق صوفیہ کے آداب کے ذریعے پھیلا ہے. ہاں ایسی قومیں اور ایسے لوگ، اور اسلام میں ہر ایک کے خلاف طاقت استعمال کرنے کے لیے بھی نہیں کہا، مگر جو تلوار کی زبان جانتا ہو، تلوار کی زبان ہی سمجھ سکتا ہو، تو پھر کہا ہے پھر تلوار اٹھائیں آپ. سمجھ رہے میری بات آپ؟
کہ جو تلوار ہی کی زبان سمجھتا ہے دوسری کوئی زبان نہیں سمجھتا. تو پھر اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تم تلوار اٹھاؤ اور اس کا کام کرو اور اس کو سمجھاؤ. اور جو زبان سے سمجھتا ہے تو آقا فرماتے پھر اس کو سمجھاؤ, جس انداز میں وہ سمجھ لے تو اس بات کو قبول کر لینا اور جنگ سے رک جانا. اور ایک میں نقطہ یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ تلوار سے اسلام کیسے پھیل سکتا ہے. میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ؟ تلوار سے اسلام کیسے پھیل سکتا ہے؟ کیونکہ اسلام بنیاد ایمان ہے اور ایمان دل سے تصدیق کا نام ہے. تلوار سے آپ کسی کی گردن تو جھکا سکتے ہیں, دل نہیں جھکا سکتے. اور جس کا دل نہ جھکا ہو تو اس کو مسجد کی صف میں لا کر کرنا کیا ہے؟ اس کو کلمہ پڑھا کر کرنا کیا ہے؟ اسلام کی تو سب سے بڑی دشمنی اس منافق سے ہے کہ جو ظاہری طور پر مسلمان ہے اور دل سے مسلمان نہیں. اسلام تو اس دوغلے کو کافر سے بھی زیادہ بدتر کہتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ہے نرا کافر جو مانتا ہی نہیں ہے, اور ایک ہے جو مان لیتا ہے, سر جھکاتا ہے لیکن دل کو نہیں جھکاتا. تو اسلام تو ایسے منافق کو کہ جو دل نہ جھکائے اور صرف سر جھکائے اس کو اس کافر سے بھی بدتر کہتا ہے جو سر بھی نہیں جھکاتا. تو آپ اندازہ لگائیے ایسا جھٹا پال کے اسلام کرے گا کیا؟ جس کے دل میں ایمان نہیں گیا اس کو پال کر کیا کرنا ہے ہم نے؟ تو پتا چلا تلوار سے اسلام پھیلا, یہ بات تو خود اسلام کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے. اس لیے کہ تلوار سے کیسے اسلام پھیل سکتا ہے؟ تلوار سے اگر آپ کسی کو کاٹیں گے تو آپ کا دشمن ہوگا. جو آپ کا دشمن ہوگا وہ آپ سے پیار نہیں کرے گا. جو پیار نہیں کرے گا تو آپ کے قول کی تصدیق نہیں کرے گا, اور تصدیق تو دل سے ہوتی. جو اپنا دل آپ کو نہ دے تو وہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ مومن تو وہ ہے جو سر بھی خدا کو دے اور دل بھی مصطفیٰ کو دے. جو سر بھی خدا کو دے اور دل مصطفیٰ کو دے وہ مومن ہے. تو تلوار سے آپ کسی کے دل کو تو نہیں جھکا سکتے, ڈنڈے سے کسی کے دل کو تو نہیں جھکا سکتے. تو یہ اسلام جو پھیلا ہے اور ایسے جانثار پھیلے ہیں کہ یا رسول اللہ بنی اسرائیل والے نہیں ہیں جو کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب اس پہاڑ پر بیٹھ کر دیکھو, ہم اس پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو خدا لڑے, جو جیت جائے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے. نہیں, بلکہ بدری صحابہ نے تو کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے, یہ تلوار ہے اپنی گردنیں اتار دیتے ہیں. اور اسلام جس انداز میں پھیلا ہے, سرکار کے صحابی ہیں, سرکار عریش میں بیٹھے ہوئے ہیں. عریش وہ خیمہ جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرماتے, بدر کے اندر سرکار تشریف فرمائے. ایک صحابی قریب سے گزرے, ان کے ہاتھ میں کھجور کے دانے تھے. انہیں سرکار نے فرمایا جاؤ جنت کی راہ کے اندر. فرمایا حضور کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا قتال کرو تمہیں جنت ملے گی, اور تم جانتے ہو جنت کا عرض جو ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے. انہوں نے کہا مجھے جنت مل جائے گی؟ سرکار نے فرمایا جنت مل جائے گی. انہوں نے کھجور کے دانے پھینک دیے. اور جب جانے لگے تو سرکار نے فرمایا کھجور کیوں پھینکے؟ فرمایا یہ چار کھجور میرے اور جنت کے درمیان حائل ہو گئے ہیں. میں اتنی دیری بھی گوارا نہیں کرتا کہ چار کھجور کھاؤں اور جنت دور رہ جائے. اگر یہ چار کھجور کھاؤں تو یہ میری زندگی کا سب سے لمبا عرصہ ہوگا. اس کھجور کو پھینک دیا اور میدان جہاد میں اتر کے جامع شہادت کو نوش فرمایا. تو یہ جو تعلیم تھی تلوار کے زور پر نہیں پھیلایا گیا, یہ انداز اور تبلیغ جو تھا وہ اخلاق کے ذریعے تھا. لیکن پھر میں عرض کر دوں کہ اسلام نے طاقت کے استعمال کو ہر ایک کے لیے نہیں رکھا, اس کے لیے رکھا ہے جو طاقت کی زبان ہی سمجھتا ہے, جو تلوار ہی کی زبان سمجھتا ہے. تو جو تلوار کی زبان سمجھتا ہے تو پھر اسلام کا دبی تلوار اٹھائیں آپ. اب اس حدیث پاک کو آپ ذرا دیکھیے, تورات نے جہاد کا کیسا تصور پیش کیا ہے اور اسلام کتنا بہتر, کتنا پاکیزہ, کتنا ششتہ اور کتنا شائستہ اور کتنا معتدل اور کتنا متوازن گویا کہ نظام پیش کر رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں تین چیزوں کی دعوت دینا, ان میں سے جس کو بھی مان لے اس کو قبول کر لینا اور جنگ سے رک جانا. پہلی کیا ہے؟ فرما ان کو اسلام کی دعوت دے, ان کو اسلام کی دعوت دینا. اگر وہ اسلام لے آئے تو ان کا اسلام قبول کر لینا اور ان سے جنگ نہ کرنا. اور ان سے یہ کہو کہ وہ اپنا شہر چھوڑ کر مہاجرین کے شہر میں آ جائے. اور ان کو یہ بتاؤ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو ان کو وہ سہولتیں ملیں گی جو مہاجرین کو ملتی ہیں, اور ان پر وہ ذمہ داریاں ہوں گی جو مہاجرین پر ہیں. اگر وہ مہاجرین کے شہر میں آنے سے انکار کریں تو ان کو یہ خبر دے دو کہ پھر ان پر دیہاتی مسلمانوں کا حکم ہوگا, ان پر مسلمانوں کے احکام جاری ہوں گے, لیکن ان کو مال غنیمت اور مال فی سے جہاد کے بغیر کوئی حصہ نہیں ملے گا. اگر وہ لوگ اس دعوت کو قبول نہ کریں تو پھر ان سے جزیہ کا سوال کرنا. ٹھیک ہے, ہم آ چکے ہیں, ہم تمہارا پورا کنٹرول سنبھالتے ہیں, لہذا تم ہمارے ماتحت رہو گے. لیکن ماتحت رہو گے اور جزیہ دو گے تو تمہارے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمان کے. تو تمہاری دکان میں یہ نہیں کہ مسلمان مٹھی بھر کوئی اٹھا کے لے جائے اور تمہاری پھل تمہارے درختوں سے کوئی بھی جائے پھل توڑ کے کھا لے. نہ حضور نے فرمایا کہ جو خیبر کے یہودیوں نے جو جزیہ دے کر آ چکے تھے ان کے اگر کسی کھیت میں سے ایک پتا بھی کسی نے توڑا تو حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو فرمایا جزیہ یہ تورات نے ایسی بات کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. تورات نے کہا تھا صلح کی بات کرو, صلح نہ کرے روند کے رکھ دو ان کو, مار ڈالو سب کو, اور جو ملے سب خدا کی طرف سے تمہارے لیے. یہ تصور دیا ہے. اور اسلام جو جہاد کا تصور دیتا ہے, ذرا آج بھی دنیا بھر کے جو کرسچن سوسائٹی کے بڑے سرخیر اور چودھری ہیں ذرا غور کریں اس بات پر, جو اسلام پر دہشت گردی کا بلیم لگاتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ امریکہ جہاں پر گیا اس نے روند کر رکھ لیا, اس لیے کہ وہ توریت کے فلسفے پر عمل کر رہا ہے. اور مسلمان اسپین میں بھی تھے, یا مسلمان افریقہ کے جزائر میں بھی تھے, یا مسلمان تین بر اعظموں پر بھی تھے, لوٹ کر آئے ہیں تو ان علاقوں میں تہذیب چھوڑا ہے, علم چھوڑا ہے, صلاحیت چھوڑی ہے, آبادی چھوڑی ہے, رونقیں چھوڑی ہے, زندگی کے زیست کے طریقے اور سلیقے چھوڑے ہیں. جو لوگ زندگی سے نا امید ہو چکے تھے ان کو نئی زندگی دی ہے. پڑھیے تاریخ بن زیاد کو آپ اسپین کے حوالے سے. ان کو نہانا سکھایا, ان کو کھانا سکھایا, ان کو پڑھنا سکھایا, ان کو لکھنا سکھایا. اسلام جس علاقے کے اندر گیا ہے تو آبادی آبادی کی ہے. اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو فرمایا کہ پہلے تو ان کو اسلام کی دعوت دو. اسلام لے آئے, آل عمران وہ اسلام لے آتے ہیں تو پھر ان کو جناب مہاجرین کے ساتھ رکھیں گے, اور مہاجرین کے ساتھ ان کو رکھا جائے گا, اور جو ان کا مرتبہ اور مقام ہے وہ ان کو دیا جائے گا. اور فرمایا کہ اگر وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو سرکار نے فرمایا کہ پھر ان سے جزیے کا سوال کرو کہ ہم تمہارے سربراہوں میں سے ہو گئے, تمہاری ریاست ہمارے کنٹرول میں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تمہاری گردن ماریں گے, ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اور جو چیزیں کھانے پینے کے حوالے سے ایک حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے, ریاست کے امیر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریاست میں وہ کافر مومن نہیں دیکھتا, سب کو ان کا حق دیتا ہے, تو وہ ذمہ داری ہماری ہوگی. لیکن ریاست چلانے کے لیے اور معاملات کے لیے تم ٹیکس اور جزیہ ہمیں دو گے, اور جب جزیہ تم دو گے تو تمہاری جان کی حفاظت ہم کریں گے, تمہاری عزت کی عبادت ہم کریں گے, تمہاری عزت مسلمان کی عزت کی طرح ہوگی, تمہارے معاملات مسلمانوں کے معاملات کی طرح ہوں گے. تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ جس جو جزیہ لے کر غیر مسلم جو شامل ہو جائیں ان کے کلیساؤں عیسائی ان کے پھر کلیساؤں کو نہیں توڑا جائے گا, ان کے مندروں کو نہیں ڈھایا جائے گا, ان کو تبلیغ اخلاق کے طور پر کی جائے گی. یہ بم دھماکے وغیرہ کرنا ریاست کے اندر یہ شریعت مطہرہ کے بالکل خلاف ہے, تو خارجی یہودیوں کی جماعت ہے. جو اسلام نے تصور جہاد دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کر کے بتایا. اگر اسلام تلوار کے زور پر پھیلتا تو بدر کے اندر حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ بھائی ایسا کرو جزیہ دے دو اور چھٹی ہے, وہ تو کنٹرول میں آ چکے ہیں. فرمایا اسلام لاؤ نہ گردن مار دیں تمہاری, نہیں فرمایا اتنا دے دو تمہاری چھٹی. کہنے لگا جو ہمارے پاس نہیں ہے تو فرمایا ہمارے بچوں کو لکھنا سکھا دو. توجہ ہے آپ کی, حضور کے ہاتھ میں سارے مکہ کے کافر آ چکے ہیں, لیکن جو لڑ رہے تھے ان کو قتل کیا گیا ہے. کیونکہ ابو جہل تو بہت بڑا بدبخت تھا, وہ تو طاقت کی زبان سمجھتا تھا نا, تو اس کو طاقت کی زبان دو بچوں نے سمجھا دی. چھوٹے چھوٹے دو بچوں نے عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ بتاؤ کون ہے جو حضور کو گالیاں دیتا ہے ماذا اللہ. وہ کہتے ہیں یہ کہنا تھا کہ ایک بھائی نے ٹانگ سے کھینچا دوسرے نے تلوار ماری. چھوٹے چھوٹے ماض و معوض جو چھوٹے بچے تھے, بدر میں آئے گا میں تفصیل سے پیش کروں گا, جو لڑ رہے تھے ان کو مار دیا, لیکن جو پکڑا گئے حضور نے یہ نہیں کہا کہ لائن میں کھڑے ہو کر بھون دو ان کو, لائن میں کھڑے ہو کر ان کی گردنیں اڑا دو, لائن میں کھڑے کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, نہیں. حضور نے فرمایا تمہارے پاس دو آپشن ہیں, جزیہ دو اور چھٹی تمہاری, غلام بھی نہیں بنائیں گے تم, آزاد جاؤ. جزیہ نہیں دے سکتے, پڑھنا لکھنا تمہیں آتا ہے, ہمارے بچوں کو اتنے عرصے تک پڑھاؤ لکھاؤ, وہ بھی نہیں کر سکتے. اسلام لانا ہے کہا نہیں, چلو غلام بن کر آ جاؤ. اب جان بخشی اور رحمت کی کتنی وسعت ہے دیکھیے آپ. اور کہاں تورات کا تصور کہ جناب صلح کی دعوت دو, صلح نہ کرے تو رون ڈالو, چھوڑو نہیں کسی کو, نہ چھوڑو. ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے ملیا میٹ کر دو, اور ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو لا کر غلام اور باندیا بناؤ. بدر میں میرے آقا نے ایسا نہیں کیا. 99% وہ راہ رکھی ہے جس میں جان بچے اور لوگ آزاد ہو جائیں. غلامی کا نظام اسلام میں ختم کیا ہے. کوئی کفارہ ہے, فرما غلام آزاد کرو. کچھ کفارے خاص ایسے ہیں جس میں مسلمان غلام آزاد ہوگا, اور باقی کفارے ایسے ہیں جس میں غیر مسلم اگر غلام ہے تو اس کو بھی آزاد کرو. تو غلامی کا نظام ختم کرنے والے سرکار ہیں. یعنی اگر تم نے رب کی نافرمانی کی ہے تو اس کے کفارے میں تم گردنوں کو آزاد کرو. تو اتنا آزاد کیا گیا, اتنا آزاد کیا گیا کہ جو غلامی کا نظام ایک زمانے سے چلا رہا تھا اسلام میں, اسلام نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تدبیر اور حکمت سے آپ نے آزاد کر دیا. اور حضرت فاروق اعظم کا وہ قول جو حضرت عمر بن عاص کو آپ نے کہا تھا کہ جب حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے ایک مصری غلام کو مارا اور آپ نے منا کے میدان میں ان کو پکڑ کر کہا اور اس غلام کو اپنا عصا دیا, اپنا درہ دیا, فرمایا مارو اس کو, اور جو مارا گیا تو وہ گورنر کے بیٹے کو گورنر کے سامنے مار رہا ہے. عمر بن عاص مصر کے گورنر ہیں اور وہ مصری غلام جو ہے وہ فاروق اعظم کا درہ رہ کر ان کے سامنے مار رہا ہے, اور جو مار مار کے اس کا جیت بھر گیا تو فرمایا تو خوش ہے؟ فرمایا ہاں. کہا جا, چلا گیا. عمر بن عاص کو بلایا حضرت فاروق اعظم نے, فرمایا عمر یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تو لوگوں کو ان کی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا کیا تھا, تو نے اور تیرے بیٹے نے کیا ان کو غلام بنا دیا ہے؟ یہ سلام ہے. بولیے سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں جی ہٹلر بڑا ظالم تھا. میں نے کہا ہٹلر نے ان کے خلاف وہی تو بات کی جو تورات میں لکھی ہوئی تھی. ہٹلر نے اور کیا غلط کیا تھا؟ ہٹلر کو اگر آپ پڑھیں اور ہٹلر کی تاریخ دیکھیں تو ہٹلر جناب جو یورپ اور فرانس کے اوپر چڑھ آیا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا جی صلح کرو. کہا نہیں, کہا مارو سب کو. پھر اس نے دیکھا نہیں کہ کس کو مارنا ہے. دنیا کہنے لگی ہٹلر بڑا ظالم تھا. میں نے کہا ہٹلر نے تورات کے پیغام پر عمل کیا تھا. کہنے لگے جی طارق بن زیاد بڑا نیک تھا. میں نے کہا انہوں نے محمد رسول اللہ کے کلام پر عمل کیا تھا. اب آپ دیکھیں, فرمایا جزیہ ان سے لینا اور اگر وہ تسلیم کر لیں, ٹیکس دینا, جزیہ دینے کو قبول کر لیں. سرکار نے پھر فرمایا پھر انہیں مارنا نہیں, جنگ نہیں کرنا ان سے. دوسری چیز اسلام پیش کرو. اب دیکھیں اسلام اگر تلوار کے زور پر پھیلتا, فرمایا اسلام پیش کرو, نہیں مارے کاٹ ڈالو ان کو, گردنیں اڑا دو ان کی, ختم کرو, ایسی قوم کا رہنے کا حق ہی نہیں. فرمایا نہیں, اسلام قبول نہیں کرتا. کیونکہ اسلام قبول کرنا ہے دل سے, اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ تو دل کے معاملات ہیں اپنے رب کے ساتھ. اگر اس کا دل بیدار نہیں ہے, وہ نہیں چاہ رہا ہے اس وقت, آپ اخلاقی طور پر اس کو تیار کرو. وہ تیار نہیں ہوتا ہے, بندہ خدا ہے, چھوڑو اس کو. اس کے لیے اللہ اور ذرائع بنائے گا. تم اپنے اخلاق کے ذریعے اس کو قریب لاؤ, اپنے محبت کے ذریعے قریب لاؤ. اور ان کو دیکھو بھائی, دنیا کا دستور ہے, ہماری فوج ایسی کہ تمہارے ملک پر آ چکی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تمہارے گھروں کو گرا دیں گے, آگ لگا دیں گے, یہ کر دیں گے. ہم نے تمہاری حکومت کو گرایا ہے لیکن تم کو کچھ نہیں کہہ رہے. تمہارے علاقے پر کنٹرول کیا ہے لیکن تمہارے مکانات میں نہیں گھس رہے. اسلام قبول کرو, نہیں کرنا چاہتے. جس طرح اپنی حکومت کو ٹیکس دے رہے تھے, اس طرح ہمیں ٹیکس دو, لاؤ جزیہ دو تاکہ تمہاری حفاظت کی جائے. یہ کون سا عقل کے خلاف بات ہے؟ ادھر تو کہا جی صلح کرو, صلح نہیں کرتے تو فرما رگڑ کے رکھ دو, پیوند خاک بنا دو, قصہ ماضی بنا دو, نیست و نابود کر دو, زمین پر ان کو ملیا مید کر دو, ان کی بوڑھی عورتیں اور جوان عورتیں اور نوجوان اور بوڑھے سب کو غلام بنا دو. اسلام نے یہ بات نہیں کیا, اسلام نے اعتدال کی بات کی ہے. فرما جزیہ دے, یہ باتیں یاد رہ رہی ہیں آپ کو, اس کو پھیلائیں. فیس بک پر آپ جاتے ہیں, دیگر اور جگہوں پر جاتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں, اس کو عام کریں. جس تیزی کے ساتھ آج گورا بکواس کر رہا ہے اسلام کے خلاف اور جو ہے کہ وہ یہودیوں کے پروردہ نیٹ پر آ کر اور میڈیا پر آ کر جہاد کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور جس انداز میں برما کے اندر نسل کشی کی جا رہی ہے مسلمانوں کی, اور جو صورتحال بن رہی ہے, تو اس وقت آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور اپنی استطاعت کے ساتھ اسلام کا وہ تصور پیش کریں جو محمد رسول اللہ نے پیش کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمے کا تقاضا ہے آپ کے ساتھ. فرمایا وہ جزیہ دیں, تسلیم کرو, ان کے ساتھ جنگ نہ کرو, اور اگر وہ جزیہ سے انکار کریں تو پھر اللہ کی مدد کے ساتھ ان کے ساتھ جنگ کرو, کیونکہ اب وہ طاقت کو مان رہے ہیں. کہ نہیں دیتے جزیہ. فرما کلمہ پڑھو, کہ نہیں پڑھتے. کہ جزیہ دو, کہ نہیں دیتے. کہ اس کا مطلب ہے کہ تم زبان سے نہیں سمجھتے, تم زبان سے نہیں سمجھتے, اور تم نے اپنا کردار اور اپنا ذہن ہمیں بتایا کہ تم طاقت کی بولی مانتے ہو. ٹھیک ہے, طاقت کی بولی مانتے تو پھر میدان میں آؤ. اور پھر فرمایا کہ اللہ کی مدد سے پھر ان کے ساتھ جہاد کرو. اور جب تم کسی قلعے کا محاصرہ کرو اور قلعے والے اللہ اس کے رسول کو کسی عہد پر ضامن بنانا چاہے تو تم اللہ اس کے رسول کو ضامن نہ بنانا بلکہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو ضامن بنانا. فرما آگے بڑھو اور ان کے ساتھ قتال کرو. جو مارے گئے وہ جہنم میں گئے, اور جو پکڑا گئے وہ غلام ہیں. اور غلام ہیں اگر تمہارے تو یہ نہیں کہ ان کو رگڑ کے رکھو. سرکار اس زمین سے عرش اعلیٰ کی طرف منتقل ہو رہے ہیں اور رفیق اعلیٰ کا سفر فرما رہے ہیں. آخری وصیت میرے آقا نے جو فرمائی وہ تھی, فرمایا عورتوں اور غلاموں پر ذرا رحم کرنا. یہ میرے آقا کا کرم ہے. بخاری اٹھا کر دیکھیں, رفیق اعلیٰ حضور کے آخری خطبات, آپ کا سر مقدس حضرت عائشہ کی گود میں, اس میں بھی رحمت میرے آقا کی. دیکھیں اسلام پیش کرو, نہیں مانے چھوڑ دو, جزیہ لو. جزیہ دینے کے تیار نہیں ہے قتال کرو. قتال میں جو تمہارے پاس آ کر بولیں کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے لیکن نہ جزیہ دیں گے اور نہ کلمہ پڑھیں گے, تو ان کو غلام بناؤ, باندیا بناؤ. لیکن غلام بنانے کا مطلب نہیں کہ تم اس کو کوڑوں سے مارو, ان کو تم لاتوں سے مارو. فرمایا نہیں, فرمایا ان کی گردنیں تمہارے ہاتھوں پر امانت ہیں, وہ اللہ کے بندے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کے سفر کرتے وقت آخری جملے جو اپنی زبان سے ارشاد فرمائے ہیں وہ یہ تھا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں پر رحم کرنا اور غلاموں کے ساتھ بہت رحم کے ساتھ پیش آنا. تو آپ دیکھیں اگر غلام بھی بن گیا تو اس میں بھی کتنی رحمتیں ہیں. تو یہ تصور اسلام نے جہاد کا پیش کیا. میں کہتا ہوں اگر تھوڑی سی بھی عقل کسی کے اندر ہو اور جو اس موضوع کو سمجھنا چاہے تو اس کے سامنے یہ ساری باتیں واضح ہو سکتی ہے کہ اسلام نے تصور جہاد کس طرح دیا ہے. ایک بات میں اس کو دوسرے طریقے سے بھی کلیئر کرتا ہوں اور کل اس کی ایک آخری قسط آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا. ایک یہ مزاج دیا جاتا ہے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. یہ بہت جھوٹ بولتے ہیں, یہ مکار ان کے فادر اور یہ جو ان کی عورتیں جو تبلیغی جماعت والی ہیں پھرتی رہتی ہیں مختلف علاقوں میں, تو پاکستان میں تو کم ہے, باہر ہم نے افریقہ کے اندر زیادہ دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ شادیاں بھی نہیں کرتی ہیں, یہ تجرد کی زندگی گزارتی ہیں, یہ اذیت نہیں دیتے. وہ ہندو انڈیا کے اندر کچھ بے وقوف ہیں, وہ اپنے منہ پر کپڑا باندھے پھرتے ہیں کیونکہ جراثیم ہمارے منہ میں جائے گا مر جائے گا. وہ جناب جو ہے کہ ننگے پاؤں پھرتے کیونکہ کوئی زمین پر کوئی چونٹی اور یہ ہمارے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے. تو میں نے کہا یہ جس کا تم درس دے رہے ہو انہوں نے تو کوئی اور بات کہی تھی. کہتے جی اسلام شدت کی بات کرتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ان کا دین مانے. ہم نے کہا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین جو اصل شکل کے اندر ہے وہ تو آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل دین ہے کیا. اور اگر آپ یہ بات کرو کہ حضرت عیسیٰ کا دین یہ ہے کہ تلوار انہوں نے کبھی نہ ہاتھ میں کبھی تلوار نہ اٹھائی, کوئی اگر ایک تھپڑ مارے تو حضرت عیسیٰ یہ کہیں کہ دوسرا گال آگے کرو, تو ہم نے کہا یہ تو انجیل میں کہیں نہیں لکھا ہوا, یہ تو بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہوا. اب میں آپ کے سامنے چند حوالے اس ترتیب کے ساتھ پیش کرتا ہوں. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کا جو تصور دیا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ دیکھیں اس میں کتنی رخصت ہے, حتی الامکان جنگ لڑائی قتل سے دوری ہے. اور جو طاقت کی زبان نہیں جانتا اس کو کہا گیا کہ اس کو مارو نہیں, اور جو طاقت ہی کی زبان جانتا ہے کہ مجھے طاقت سے سمجھایا جائے تو پھر اس کے لیے تلوار کا حکم ہے. پھر بھی اگر وہ غلام اور باندی بن کر آ گیا تو پھر بھی اس پر اخلاق کا حکم ہے, درس کا حکم ہے, اس کے لیے صدقات کا حکم ہے. پھر اس کو تم آزاد کر دو گے تو پھر اور تمہارے لیے اجر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو سراسر انسانیت کی فلاح اور سراسر انسانیت کے لیے بھلا اسلام نے پیش کیا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تلوار اٹھانے کی بات نہیں کی, حضرت عیسیٰ نے محبت کی بات کی ہے. ہم نے کہا جی ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہر نبی محبت کی بات کرتا ہے, لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ تلوار اٹھانے کی بات نہیں کی ہے, تو میں آپ کے سامنے ایک نقشہ پیش کرتا ہوں کہ جتنا صبر میرے آقا نے کیا اتنا کسی نے نہیں کیا, جتنا اعتدال. اور یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو میں کہہ رہا ہوں تورات کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہ آپ کہیں گے نبیوں کا مقابلہ کروا رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں, اس وقت جو تورات میں نے پڑھی ہے نا اس سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں, اس سے ہم تقابل کر رہے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو حضرت عیسیٰ کی جیسی شخصیت مبارکہ ہے, جیسا اللہ نے بھیجا ہے اور جیسا ہم تسلیم کرتے ہیں, معاذ اللہ اس میں مقابلہ نہیں ہے یہ, بلکہ تورات میں جو تصویر پیش کی گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور قرآن میں اور احادیث میں جو مرتبہ حضور کا پیش کیا گیا ہے, اب ہم دونوں کو سامنے لا کر پیش کر رہے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جہاد کا تصور دیا وہ انتہائی متوازن, انتہائی معتدل, انتہائی بہتر اور شائستہ اور جان بخشی کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کلمہ حق کہنے پر کفار کے مظالم سہے. 13 سال, کتنے جی؟ 13 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفار اس لیے لڑتے تھے, اس لیے جھگڑا کرتے تھے, اس لیے سوشل بائیکاٹ کرتے تھے کہ حضور کلمہ حق کہتے تھے, لیکن حضور نے آگے سے تلوار نہیں اٹھائی. صحابہ کو کہا رکو, اور صحابہ اکرام علی مردوان ان کے معاملات کو دیکھ کر جذبات میں آتے کہ حضور اجازت دیجیے ان کا ہم کام کرتے تھے, نا نا ایسا نہ کرو, صبر کرو, صبر کرو, اور صبر کی تلقین کرتے. تو 13 سال کا عرصہ جو مکی عرصہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ حق کہنے پر کفار کے مظالم سہے اور اپنے خادموں سے گزاری ان کی گزارشات کے باوجود انہیں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی. اگر اسلام تلوار کے بل پر پھیلتا تو فاروق اعظم جیسا بندہ آ چکا تھا. جب فاروق اعظم مسلمان ہوئے تو فاروق اعظم نے سب سے پہلے ایک بندے کو پکڑا جس کا پیٹ بہت ہلکا تھا, جس کا پیٹ بہت ہلکا تھا, اس کو بلایا, وہ آیا, کہنے لگا جی حضور. کہنے لگا تجھے پتا ہے میں مسلمان ہو گیا؟ کہا مسلمان ہو گئے؟ کہا میں نے ایمان قبول کر لیا. بس آپ خاموش ہو گئے. اب وہ گلی میں بج رہا تھا خود ہی, وہ ہر ایک کو پکڑ کر کہہ رہا ہے کہ جناب عمر مسلمان ہو گیا, عمر مسلمان ہو گیا, عمر مسلمان ہو گیا. اور حضرت عمر وہ ہیں جن کو باقاعدہ قریش نے متعین کیا تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے معاملے میں مداخلت کر رہے ہیں, معاذ اللہ حضور کو شہید کریں. لیکن جب سیدنا فاروق اعظم پہنچے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور ایمان اس وقت مقدر تھا جب حضور کے ہاتھ پر وہ ایمان لے کر آئے. تو جتنی شدت کے ساتھ پہلے مخالف تھے, اسی طرح اتنی شدت کے ساتھ سرکار کے موافق ہوئے اور کفر کے مخالف ہو گئے اور دل سے قبول کیا. اس کو کہا, پھر آپ نے گلے میں تلوار لٹکائی اور پہنچے, اور آپ جا کر ابو جہل کے دروازے پر آپ نے دستک دی. ابو جہل نے دروازہ کھولا, ہاں عمر کیسے آئے؟ فرمایا بتانے آئے ہوں مسلمان ہو گیا ہوں. اسی نے بھیجا تھا, اسی نے بھیجا تھا. تو دروازے پر جا کر باقاعدہ دستک دی اس کے, اور جب اس نے دروازہ کھولا تو فرمایا, اس نے پوچھا ہاں کوئی کام ہوا, کیسے آئے تم؟ فرمایا کام کیا ہوا, میں خود مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اور سنو جو کر سکتے ہو نا کر لینا. یہ کہہ کر سیدنا فاروق اعظم واپس آئے. تو ایسے دلیر موجود تھے, سید الشہداء جیسے لوگ موجود تھے. حضرت سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول, امیر طیبہ سیدنا حضرت حمزہ ابن مطلب رضی اللہ عنہما, وہ شخصیت جنہوں نے اپنا کمان اٹھا کر ابو جہل کے سر پر مارا تھا اور سر اس کا پھاڑ دیا تھا, اور پھاڑنے کے بعد کہا کہ تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے, سر جو اس کا دین ہے وہی دین میں قبول کر رہا ہوں. یہ سید الشہداء اس انداز میں دین کو قبول کیا تھا. اس انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کعبے میں کھڑے ہو کر کہا, خطیب اول آپ ہیں, اسلام کے خطیب اول جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں. کھڑے ہو کر کہا کہ تم اس عظیم محبوب نبی کو اس لیے تنگ کرتے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. تو حضور کے ساتھ جو لوگ آئے وہ ڈرنے والے نہیں تھے, انہوں نے برملا اظہار کیا ان کے لیے موت کیا چیز تھی اور ان کے نزدیک زندگی کی کیا حیثیت تھی. وہ سب چیزوں کا سودا کر چکے تھے, بار بار حضور سے گزارشات کرتے رہے کہ یا رسول اللہ بہت ہو گیا, اتنے سال کے ہمیں شعب ابی طالب کے اندر قید کر دیا گیا ہے, حضور اگر اشارہ کرتے نا تو یہ محمدی شیر اپنی دانتوں سے ان کو چبا کر رکھ دیتے. انہیں نو تو مارا نا بدر میں, کس نے مارا؟ سیدنا فاروق اعظم نے مارا نا, سیدنا علی نے مارا, سیدنا صدیق اکبر نے بدر میں مارا لوگوں کو, انہوں نے بھی مارا نا. تو یہی تو جنگ مکے میں ہوتی, تو جب بدر میں ان کو لٹا دیا تھا تو مکے میں کیا نہ کرتے ان کے ساتھ. اور مکے میں اگر صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے تو 100 بندے تو ان کی طرف ہو جاتے, اس لیے کہ ان کے کوئی کم احسانات مکے والوں پر تھے. علی کھڑے ہو جاتے تو بنو ہاشم اس طرف چلے آتے, فاروق اعظم کھڑے ہو جاتے تو ان کے چاہنے والے کھڑے آ جاتے. تو بدر میں جو نہتے تنہا لڑے, تو بدر میں کفر کو پیوند خاک کر دیا. یہ مکے کے اندر حضور سے بار بار کہہ رہے تھے حضور اجازت دیجئے ان کو دیوار سے لگا دیں گے, سرکار نے فرمایا نہیں, صبر کرو صبر کرو. تو تلوار, اسلام تلوار سے پھیلا. تلوار کیا تھی؟ صحابہ اپنے ہاتھوں سے ان کو گرا دیتے. جو جا کر دروازے پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے سن جو کرنا ہے کر لے میں ایمان لے آیا, وہ ابو جہل کچھ نہ کر سکا فاروق اعظم کا. تو اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہوتا تو حضور پہلے دن سے کہتے کہ جاؤ گوریلا جنگ ہوگی. ابو جہل گھر میں سویا خاموشی, جاؤ اس کی گردن کاٹ کر آ جاؤ, صبح کہیں گے پتہ نہیں کس نے مار دیا. جاؤ ابو لہب کی گردن کاٹ کر آ جاؤ, یہ بھی ہو سکتا تھا خاموشی کے ساتھ, جس کو سرد جنگ, جس کو گوریلا جنگ کہتے ہیں, آرام سے ہوتی, بڑے بڑے سرخیل مار دیے جاتے. لیکن نہیں, جب مارنے کی بات آئی تو سامنے بلایا, جب مارنے کی بات آئی تو سامنے بلایا, اور جب جان بخشی کی بات آئی تو انہوں نے کانٹے بھی بچھائے تو دعائیں دی ہیں. تو یہ نظام ہے, یہ محمدی نظام ہے جو جہاد کے طور پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. میرے دوستو, 13 سال کا یہ عرصہ حضور نے کلمہ حق کہنے پر کفار کے صدمے برداشت کیے. غلام خادم, اور وہ فدوی غلام جو جان ہتھیلی پر لے کر کھڑے ہیں حضور کے سامنے, کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. جو میرے امام نے ذکر کیا, تو اپنے کف پر اپنی گردنیں لے کر کھڑے ہیں. یا رسول اللہ اشارہ فرمائیے, اس ہتھیلی پر ہماری جان ہے, جس طرف آپ کہیں گے ہم کر دائیں گے. سرکار نے پھر بھی ان کے لیے کہا کہ تم جناب جو ہے کہ وہ خاموش رہو. یہاں تک کہ 13 سال کا عرصہ گزرا. یہ جو خناس قول یہ پیش کرتے ہیں نا, تلوار کے زور پر پھیرا, تو میں نے کہا 13 سال میں 40 تیار کر لی حضور نے, اور وہ 40 وہ تیار کیے
کہ 1400 سال تک انہی کے نام پر اسلام پھیل رہا ہے.
ایسے مخلص 40 تیار کی حضور مہاجرین جو 1400 سال تک اسلام کو کمزور نہیں ہونے دے رہے. تو وہ مکے کے اندر اسلام کو گرنے دیتے؟ 40 حضور نے تیار کیے اور پھر حضور نے کہا کہ بس اب یہ دیش ہمارے رہنے کا نہیں ہے, یہ مانتے نہیں ہے. رب کا حکم ہوا, ان کو لے کر 250 میل دور مدینہ مربرہ تشریف لے گئے, 250 میل چلے گئے. یعنی سرکار نے دیکھا نا, حتی الامکان جس کو کہتا نا ایک بندہ لڑنا نہیں چاہتا, آپ بھیڑ رہے ہو, وہ کہتا کہ نہیں لڑنا چاہتا میں تم سے, میں تم سے منہ نہیں لگانا چاہتا. سرکار نے 13 سال, آپ میری اردو سمجھ رہے ہیں, اس جذبات میں اتر رہے ہیں آپ, 13 سال وہ چپکتے تھے جسم سے آپ ان کو دور کرتے تھے, وہ ایسی حرکت کرتے تھے کہ تلوار اٹھائیں اور حضور اٹھا کر ان کا کام بھی پورا کر سکتے تھے. ان میں اتنا دم نہیں تھا حضور کے سامنے, اس لیے کہ جو ان کے سارے سرخیل تھے وہ حضور کے دامن کے اسیر ہو چکے تھے. ان کو جس حمزہ پر فخر تھا وہ حضور کے خادم ہو چکے تھے, انہیں جس عمر پر بھرم تھا وہ حضور کے در کے دیوانے ہو چکے تھے, انہیں جس عثمان کے اوپر فخر تھا وہ اپنی دولتیں جان اور دل سب حضور کے قدموں میں ریز کر چکے تھے. کافروں کے پاس اب کچھ نہیں تھا سوائے ابو جہل کے, اور ابو جہل کی حیثیت کیا تھی, اس کو محمدی بچوں نے ٹھکانے لگا دیا, دو چھوٹے بچوں نے اس کا کام کر دیا تھا. تو وہاں پر اگر حضرت عمر اس کے سامنے آتے تو پیشاب کر دیتا, سید الشہداء کے سامنے تو رک نہیں سکتا تھا. اور سید الشہداء نے, میں نے دو بات آپ کو بتائی کہ یہ دو ایمان کے تقاضے آپ دیکھیں, سید الشہداء کے آپ دیکھیں اور حضرت فاروق اعظم کے دیکھیں, تو پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کو پسند نہیں فرمایا, میرے آقا نے لڑائی کو پسند بولیے نہیں فرمایا, تلوار کو پسند نہیں فرمایا, بلکہ وہ جسم پر چپکتے رہے اور میرے آقا بڑے پیار سے ان سے جان چھڑاتے رہے کہ جائیے جائیے. جب انتہا ہو گئی 13 سال, کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے, اور 13 سال میں صبح شام رات دن گالیاں دے رہے ہیں, بکواسات کر رہے ہیں, تبرہ کر رہے ہیں, جادوگر کہہ رہے ہیں, مجنو کہہ رہے ہیں, خلاف پروپگنڈا کر رہے ہیں, نجاشی بادشاہ کو اکسا رہے ہیں, اس وقت کی بڑی طاقت ہرقل اس کو خط لکھ رہے ہیں ہماری مدد کے لیے آؤ, یہ تمہاری سب سے بڑی کالونی مکہ مکرمہ اور یشرف جو ہے اس پر ہی کنٹرول جما رہے ہیں. لیکن حضور نے ان کی کسی بات کو سختی سے نہیں لیا, بلکہ آپ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہے. اور اللہ نے بھی فرما, محبوب 40 سال جو زندگی تو پہلے گزار چکا ہے وہ بھی ان کے لیے حجت ہے, اور 13 سال کی زندگی تو ساری دنیا پر حجت ہے کہ جیسی استقامت تو نے دکھائی, سب کچھ ہو کر بھی تو نے فقر اختیار کیا ہے. ایک تو پیدائشی فقیر ہوتا ہے, تو بنا ہی کون و مکان کا مالک تھا پھر بھی تو نے فقر کو اختیار کیا. محبوب ہم نے بتا دیا کہ جسے محبوب بنایا تھا تو اسے سیرت بھی ایسی عطا کی. ایک تو بندہ پہلے سے کمزور ہو وہ کیا اگلے سے ڈرے, اگلے سے لڑے وہ تو پہلے سے ڈرپوک ہے, یہاں تو ساری طاقت ہے پھر بھی کہتے جا چھوڑ دیا, جا معاف کر دیا. 13 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود میرے دوستو جب وہ باز نہ آئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی درگزری فرمائی اور سارے صحابہ کو کہا بس خاموشی سے ایک ایک کر کے چلے جاؤ, ایک ایک کر کے چلے جاؤ. حضرت علی کو اپنے بستر پر چھوڑا, سیدنا ابوبکر کے ساتھ روانہ ہو گئے. جو علی تنہا بستر پر لیٹ سکتے ہیں وہ تنہا سب کا کام نہیں اتار سکتے, کیونکہ جو ہجرت میں تنہا سب کو پتا ہے نبی پاک گئے اور علی تنہا بستر پر ہے, کسی کافر کے اندر جرت ہوئی حضرت علی کی طرف ہاتھ بڑھانے کی؟ وہ جانتے تھے کہ جناب یہ ہاشمی ہے, اگر اس پر ہاتھ ڈالا تو یہ شیر خدا, یہ تنہائی ہمارے لیے کافی ہے, اس کا قبیلہ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور ہمارے لیے بھاگنے کا راستہ نہیں بچے گا. تو سرکار نے اس کے باوجود 13 سال تمام طاقت کے باوجود برداشت کیا, تلوار نہیں اٹھائی, اسلام تلوار کے اوپر نہیں پھیلا, تلوار نہیں اٹھائی, بلکہ 250 میل دور جو تقریباً 400 کلومیٹر بنتا ہے سرکار مدینہ منورہ تشریف لے کر, وہاں جا کر جب سرکار آئے تو سرکار کا پھر بھی ارادہ لڑائی کا نہیں تھا, سرکار کا ارادہ تھا کہ جو قرآن اتر چکا ہے اب ممبر واس کو سنبھالتے ہیں اور صحابہ کی تربیت کرتے ہیں, صحابہ کی بولیے تربیت, نماز روزہ یہ ساری چیزیں جو اتر رہی ہیں ان کو سکھاتے ہیں, قرآن کے جو مضامین نماز کے ساتھ اتر چکے ہیں وہ سمجھاتے ہیں. تو سرکار کا مقصد تھا ممبر واس کو سنبھالنا, لیکن کافر وہ تھے جو طاقت کی زبان سمجھنا چاہ رہے تھے, اور جب انہوں نے پھر حرکتیں کرنا شروع کی تو مارکہ بدر ہو گیا, اور بدر کے اندر ان کا سارا غرور مٹی میں ملا کر رکھ دیا, احد کے اندر اور ان کو گاڑ کر رکھ دیا. جب طاقت کی بات تھی تو طاقت سے منوایا, تو 13 سال اور پلس یہ 1.5 سال اور اتنے مظالم اور اتنی فکروں کو حضور نے برداشت فرمایا
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں صرف پونے تین سال ہوئے تھے. کتنے؟ پونے تین سال ہوئے, اور بنی اسرائیل آپ کو تنگ کرتے. میں پھر عرض کر رہا ہوں, وہ عیسیٰ علیہ السلام جو تورات پیش کر رہا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا وہ رخ جو تورات بتا رہا ہے, ٹھیک ہے؟ تو تقابل اس وقت ہم سیرت مصطفیٰ کی اور تورات کے کر رہے ہیں, سیرت مصطفیٰ اور تورات کا کر رہے ہیں, جناب محمد رسول اللہ اور حضرت عیسیٰ کا نہیں کر رہے معاذ اللہ. کیونکہ تقابل کرنا جائز نہیں, دنیا جانتی ہے اللہ نے فضیلت میرے آقا کو عطا فرمائی ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خود یہ اعتراف ہے کہ فضیلت جو ہے وہ سرکار علیہ السلام ہی کی ہے. یہاں پر مجھے حضرت غزالی زماں کا ایک قول یاد آتا ہے, امام اہل سنت حضرت امام سعید احمد کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا میں سب سے بلند اور افضل اور برکت مرتبے میں سب سے عظیم جگہ کون سی ہے؟ فرمایا جہاں سرکار آرام فرما رہے ہیں. پوچھا کیسے؟ فرمایا دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب مشقت کی, مشقتیں برداشت کی, اللہ کے دین کو پہنچایا, تو اللہ نے اجر کیا دیا؟ ان کو اٹھایا اور چوتھے آسمان پر پہنچایا. تو چوتھے آسمان پر پہنچنا ان کے لیے بہت علو تھا, لیکن اصل وہ مرتبہ بلندی کا نہیں تھا, اور حضرت عیسیٰ کا سوال تھا کہ مجھے بلندی دی جائے تو رب ان کو دوبارہ بھیجے گا, وہ دوبارہ آئیں گے اور انتقال ہوں گے اور مصطفیٰ کے قدموں میں دفن ہوں گے. تو جو ان کی دعا تھی کہ مجھے بلندی دی جائے, تو وہ بلندی چوتھے آسمان میں بھی نہیں ہے جو مصطفیٰ کے قدموں میں ہے, وہ حضور کے قدموں میں دفن ہوں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ سلسلہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا, کیا کہ تقابل کا تو تصور ہی نہیں پیدا ہوتا, لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ 13 سال حضور نے برداشت کیا, ساری طاقت ساری نصرت ہونے کے باوجود, لیکن تورات جو بتاتی وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے امن پسندی کو مثال بنایا جاتا ہے, جن کے امن پسندی کو مثال بنایا جاتا ہے کہ بڑے امن پسند تھے, میں کہتا ہوں تمہاری تورات یہ بات کرتی ہے کہ صرف پونے تین سال کے اندر بنو اسرائیل کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتے 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 صرف پونے تین سال کا مختصر عرصہ گزرا, ان کی سازشوں ان کی دل آزاریوں سے تنگ آ کر آپ نے کہا تلوار اٹھاؤ. صرف پونے تین سال میں بنی اسرائیل ڈھیڑ جو تھے, ان کی دل آزار باتیں, ان کا تنگ کرنا, ان کا حق سے انحراف کرنا, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک اتنا غمگین ہوا کہ آپ نے کہا کہ کوئی امن نہیں ہے, اب تلوار اٹھاؤ. یعنی حضور نے 13 سال ساری طاقتیں تھی اس کے باوجود برداشت فرمایا, مدینے آئے تب بھی کچھ بات نہ تھی, لیکن جب وہ آئے دن کی سازشیں کر کے بدر کی طرف وہ آ گئے, تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طاقت کا جواب, پھر طاقت کے دینے کے لیے آخری مرحلے میں سامنے گئے اور ان کے ساتھ مقابلہ کیا. لیکن آپ تقابل دیکھیے, آج کی انجیل یہ کہتی کہ صرف پونے 300 سال, اور یہ بکواس اور جھوٹ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے تلوار نہیں اٹھائی. میں آگے پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو, حضرت عیسیٰ نے تلوار نہیں اٹھائی, حضرت عیسیٰ نے تو صرف پونے 300 سال میں تنگ آ کر کیا کہا, ذرا سماعت فرمائیے. لوکا کی انجیل, یہ انجیل میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, لوکا کا باب نمبر 22, یہ انتہائی قیمتی حوالے میں دے رہا ہوں آپ کو. جس طرح اہل سنت کے دلائل کو سن کر بابی بھاگتا ہے نا, اس طرح اسلام کے دلائل کو سن کر عیسائی نہیں رک سکتا. اب آپ دیکھیے کہ جو حضور کی سیرت پر حدف تنقید بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تلوار انہوں نے اٹھائی, میں نے کہا حضور نے تو تلوار اٹھانے کی حد تر امکان کوشش کی کہ وہ نہ اٹھے, لیکن سامنے والے طاقت کے شہدائی تھے تو پھر طاقت لے کر آئے. لیکن حضرت عیسیٰ کو تورات اور انجیل جو پیش کرتی ہے کہ صرف پونے تین سال میں حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل سے اتنے تنگ ہو گئے, پریشان ہو گئے ان کی دل آزار باتوں سے, معجزات دکھانے کے باوجود جب وہ قریب نہ آئے, تو حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ لوقا کی انجیل, یعنی اسی انجیل کے اندر پورا ایک صحیفہ, لوقا کی انجیل باب نمبر 22 آیت نمبر 36 باب نمبر 22 کیا کہتے ہیں؟ حواریوں کو حکم دیا, اس نے کہا مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو. اب حضرت عیسیٰ خطبہ دے رہے ہیں, پونے 3 سال ہو چکے ہیں, تنگ ہو گئے ہیں بنی اسرائیل سے, اور حضور 13 سال بھی ہوئے تو تنگ نہیں ہوئے. حضور تنگ فرمان نہیں, تلوار نہیں اٹھانا, حضور اجازت کا نہیں کچھ نہیں کرنا, حضور اجازت کا کچھ نہیں کرنا, کہ ہمارے محمبلہ ہیں جو ہم ان کو منہ لگائیں, کہ کچھ نہ کرنا. حضور بار بار روکتے رہے, لیکن انجیل یہ کہہ رہی ہے, میں نوٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے, انجیل لوکا انجیل کے باب نمبر 22 آیت نمبر 36 کے اندر یہ مضمون آج بھی گویا کہ واضح طور پر سامنے موجود ہے, اور اس میں ذکر کیا گیا کہ حواریوں کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ اب میں انجیل کے الفاظ پڑھ رہا ہوں, آپ کی توجہ ہے؟ اسلام کے نظام پر سبحان اللہ ذرا کہہ کر اپنی بیداری بتائیے. اب حوالے سنیں جو بڑے قیمتی ہیں، بڑے قیمتی حوالے ہیں. لوقا کی انجیل باب نمبر 22 آیت نمبر 36 میں حواریوں کو حکم دیا حضرت عیسیٰ نے، فرمایا اس نے کہا مگر اب جس کے پاس بٹوا ہے، پرس ہے، بٹوا جس کے پاس ہے وہ اسے لے لے، اور اسی طرح جھولی بھی، اور جس کے پاس تلوار نہ ہو وہ اپنے قمیض اور اپنے کپڑے بیچے اور تلوار خریدے. وہ اپنے کپڑے بیچے، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، وہ اپنے پوشاک بیچے اور تلوار خریدیں. اے کذاب نصرانیوں، تم کس منہ سے کہتے ہو کہ محمد رسول اللہ نے تلوار کے زور پر اسلام پھیلایا؟ محمد رسول اللہ نے تلوار کے زور پر نہیں، اخلاق پر پھیلایا، کیونکہ تلوار سے گردنیں جھکتی ہے، دل نہیں جھکتا. میرے مصطفیٰ کے اداؤں سے تو دل بھی موم ہوا ہے، میرے مصطفیٰ نے دلوں کو جھکایا ہے، اور جس عمر کے دل کو جھکایا تو پھر انہوں نے کفار کی گردنیں اتاری ہیں. حضرت عیسیٰ تو صرف پونے 3 سال میں تنگ آ کر یہاں تک کہنے لگے اپنے کپڑے بیچ ڈالو، لیکن ان بختوں کو مارنے کے لیے تلوار خریدو. لیکن جو تلوار خریدنے والے وہ بھی منافق تھے، وہ بھی منافق تھے. نبی کی جان کا سودا کیا، اور سرکار کے جانشین پتا کیسے؟ بدر کے اندر عبداللہ بن جہش آئے، حضرت عبداللہ بن جہش آئے جو حضرت شہید الشہداء کے ساتھ ایک قبر میں آرام فرما رہے ہیں، آئے اور کہنے کے حضور تلوار نہیں ہے کیا کروں؟ یا حضرت تقابل دیکھیں آپ، حضرت عیسیٰ کہتے کپڑا بیچو اور تلوار لو، جنہوں نے تلوار لی پھر بھی نبی کی جان کا سودا کر لیا، جنہوں نے تلواریں لی تھی لیکن یہودیوں نے کہا اس سے زیادہ مال دیں گے، بتاؤ عیسیٰ کہاں ہے؟ کہاں فلاں جگہ پر. تو خود نبی کی مخبری کی. لیکن حضور کے غلام اور صحابی ایسے ہیں کہ عبداللہ بن جہش جب بدر کے میدان میں پہنچے تو تلوار نہیں تھی، عرض کرنے کے حضور ہاتھ سے لڑوں؟ کیا کہا؟ حضور ہاتھ سے لڑوں؟ سرکار نے مسکرایا، فرمایا جا وہ کھجور کی شاخ اٹھا کر لا. کھجور کی نرم شاخ لائی گئی، سرکار نے ہاتھ پھیرا، فرمایا کنی سیف تلوار ہو جا، فرمایا لے اس سے لڑ. وہ شاخ ہلتی تھی لیکن لوہے کی تلوار پر جب لگتی تو شاخ سلامت رہتی اور لوہا دو ٹکڑے ہو جاتا. تو یہ تقابل آپ دیکھیے محمدی اصحاب اور اصحاب عیسیٰ کے اندر، حضرت عیسیٰ کے حواری اور محمد رسول اللہ کے غلاموں میں. تو یقیناً شیعہ جو ہے پکا یہودیوں کی نسل ہے کہ جناب جو اٹھ کر حضرات صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، اس لیے کہ حضرات صحابہ پر تبرہ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، اور سرکار نے یہودیوں کو ہرانے کے لیے، دبانے کے لیے بتایا کہ تم جس نبی کی بات کرتے ہو انہوں نے 950 سال عمر پائی لیکن 5-10 آدمی کو تیار کیا، محمد رسول اللہ نے صرف 23 سال لگائے، اتنوں کو تیار کیا کہ قیامت تک اس دن کو کوئی نہیں مٹا سکتا. تو یہ صحابہ پر جو تبرہ ہے یہ یہودیوں سازش ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کس کی سازش ہے؟ یہودیوں کی سازش ہے. میری پوری ایک تقریر ہے اس پر کہ شیعہ جو ہے وہ یہودی گروپ کا ہے، تو میں نے اس پر پورا بتایا کہ یہودی انبیاء پر کیسے اعتراض کرتے ہیں، یہودی انبیاء پر کیسے اعتراض کرتے ہیں، اسی طرز پر شیعہ جو ہے وہ صحابہ پر اعتراض کرتا ہے. لیکن ایک بات یہاں پر ضمن آپ سنیے جو حوالہ دوسرا پیش کرتا ہوں، اس میں آپ نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ یہ جو کہتے ہیں نا، یہ جو چماروں کی طرح یہ چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی اسلام تلواروں سے پھیلا. میں نے کہا تلواروں سے نہیں پھیلا، وہ تو اخلاق سے پھیلا، اور اگر تلواروں سے پھیلا ہوتا تو آج امریکہ جن علاقوں میں گھس گیا ہے وہ لوگ ان کو دعائیں دیتے. اسلام جس علاقے میں گیا اور آیا، تو آپ شام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، سیدنا فاروق اعظم نے جس وقت اس علاقے کو چھوڑا، تو جب مسلمان شام کو چھوڑ کر نکل رہے تھے تو یہی عیسائی اہل کتاب ان کے دامن کو پکڑ کے کہہ رہے تھے کہاں جا رہے ہیں آپ، کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آج بھی تاریخ موجود ہے. فرمایا نہیں، ہمارے مرکز سے اعلان ہو گیا ہے، مرکز مدینہ سے اعلان ہو گیا ہے، ہمیں جانا ہوگا. تو تاریخ گواہ ہے کہ 8 سال کا عرصہ جو سیدنا فاروق اعظم کی حکومت میں شامی علاقے جو مسلمان کے کنٹرول میں تھے، اتنا امن دیا انہوں نے غیر مسلموں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب مسلمان وہاں سے نکلنے لگے تو یہودی اور عیسائیوں نے ان کے قدم پکڑے کہ تم نہ جاؤ. انہوں نے فرمایا نہیں، یہ مرکز کا حکم ہے. اور 8 سال جو ان سے جزیہ لیا تھا نا، فاروق اعظم نے خط لکھا وہ جزیہ واپس کریں. جزیہ لے جا کر جو اس وقت کے گورنر تھے، جرنیل تھے، انہوں نے جا کر عیسائیوں کے سب سے بڑے پاپ کو کہا یہ 8 سال کے جزیہ لے لو واپس، اس لیے کہ ہم نے تمہاری جان بچانے کے لیے لیا تھا، 8 سال تمہاری خدمت کی، لیکن رکھو اب ہم تمہاری خدمت نہیں کر سکتے، ہم جا رہے ہیں. جس وقت مسلمانوں کے قافلے مدینے کی طرف جا رہے تھے تو تاریخ میں موجود ہے کہ یہ اپنی انجیل کو ہوا میں الہ الہ کر کہہ رہے تھے کہ اے رب الہ، اگر تو ہمیں موقع دے گا کہ ہم کسی کو حکمران چنے تو ہم کسی اور کو نہیں، عرب کے نوجوانوں کو اپنا حکمران بنائیں گے. تاریخ گواہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی. اور آج بھی میں کہتا ہوں اسلام نے جہاں حکومت کی ہے, مثال کے طور پر بیت المقدس میں اسلام پہنچا, آج بھی وہاں عیسائی موجود ہے, یہودی موجود ہے, لیکن جہاں پر عیسائی پہنچا اس نے مسلمانوں کو ختم کیا. یہ واضح فرق ہے اور پوری دنیا اس وقت ہمیں سن رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اتنی سمجھدار ہے, ان کو پتا ہے امریکہ جہاں پر گیا, ہٹلر جہاں پر گیا, رشین قوتیں جہاں پر گئی, دیگر اور ممالک کے اقوام کے لوگ جہاں پر گئے, انہوں نے دوسری نسلوں کو ختم کیا, لیکن اسلام واحد تھا. فاروق اعظم کے دور میں جب فتح ہوا علاقہ, آپ نے فرمایا کسی وحی کسی یہودی کے معبد کو نہیں توڑا جائے, کسی کے کلیسا کو نہیں گرایا جائے, جو رہ رہا ہے وہ رہتا رہے گا. اور فاروق اعظم جس وقت خود بیت المقدس پہنچے ہیں تو اس جگہ پر بیت المقدس کے قریب یہودیوں کی آبادیاں تھیں, عیسائیوں کی آبادیاں تھیں, ان کو ختم نہیں کیا گیا, اس لیے کہ کہا کہ اسلام قبول کرو. انہوں نے کہا اسلام قبول نہیں کرتے. فرما جزیہ دو, کہا دیتے ہیں. فرما کہ جزیہ دینے تیار ہو تو تمہارے وہی حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے حقوق ہیں. تو آج بھی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. اسپین کو دیکھیے, اگر کوئی یہ سوال کرے نا خیبر میں تو حضور نے بھگایا یہودیوں کو, ہم نے کہا نہیں, یہ بھی جھوٹ ہے. حضور نے خیبر سے یہودیوں کو نہیں بھگایا ہے, بلکہ یہود اپنی شرارت کی وجہ سے پیٹے ہیں. اس لیے کہ جب سرکار مدینے میں آ گئے تو مدینے کا پورا ایک آئین تیار ہوا, یہ بھی سنیے. اس میں یہ کہا گیا کہ یہودی ہو یا مسلمان ہو, وہ رعایا ہے, اس ریاست میں رہے گی, مدینہ ریاست کے اندر وہ رہے گی, اور ہمارا دشمن جو ہے وہ مکہ کے مشرکین ہیں. تو اس ملک کا راز بیچنا اور اس کو اس طرح منتقل کرنا یہ بغاوت ہے. کوئی مسلمان کہے گا اس کو بھی بدر کیا جائے گا, یہودی کہے گا اس کو بھی بدر کیا جائے گا. پورے ثبوت سامنے آئے کہ بدر کے اندر مسلمانوں کے پیچھے سازش یہود نے کی, احد میں یہود نے کی. جب پورے دلائل حضور کے سامنے آ گئے تو سرکار نے پھر خط لکھوایا اور کہا کہ اب جتنے بدر کے جتنے خیبر کے یہودی ہیں یہ اس علاقے کو چھوڑ کے نکلیں یہاں سے اور یہاں سے دفع ہو جائیں, اس لیے کہ تمہیں ایک عرصے تک برداشت کیا گیا اور تم نے ریاست کا خیال نہیں کیا اور تم نے خیبر کی وادی کو ایک ہیڈ کوارٹر بنایا ہے کفار کے لیے, کہ کفار وہاں سے آتے ہیں یہاں مذاکرات کرتے ہیں اور مسلمانوں کو سازش کرتے ہیں. بتاؤ کہ مسلمان نے کب مدینے کے اندر کسی یہودی کو گالی دی ہے, کسی یہودی کی گردن پر چھری چلائی ہے, کسی یہودی کے منہ پر تھوکا ہے؟ لیکن جب یہودیوں نے مسلمانوں کو ریاست کا فرد نہیں سمجھا اور اس کے خلاف بغاوت کی تو حضور ریاست کے حاکم تھے, تو حضور کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان کو ریاست سے بدر کر کے ریاست مدینہ کو تحفظ دیا جائے. تو یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ بدر سے یہودیوں کو نکالا گیا ہے, یہ سوری خیبر سے نکالا گیا ہے, یہ اس کا پورا طریقہ کار اختصار یہ ہے کہ سرکار نے نکالا نہیں, انہوں نے خود ریاست کے ساتھ بغاوت کی تھی جس کی بنا پر ان کو نکالنا, پوری ریاست کو بچانا تھا. عبداللہ بن ابی کو کیوں نہیں نکالا حضور نے؟ حضور نے اور یہودیوں کو کیوں نہیں نکالا؟ غزوہ اب آپ خیبر کے بعد اگر آپ دیکھیے احزاب تک دیکھیے, آپ ساتھ میں اس کے مقابلے میں احزاب تک دیکھیے تو کئی یہودی مدینے کے اندر رہ رہے ہیں, تو کیوں نہیں کیا؟ تو حضرات گرامی یہ ساری چیزیں, بلکہ یہودی حضور کے پاس آئے, میری ماں سیدہ صفیہ جو سرکار کی زوجہ ہیں, یہ یہودی بادشاہ کی بیٹی ہیں, جب قید کر کے لائی گئی تو لونڈیاں بنائی جاتی ہیں نا, تو بڑے دشمن کی بیٹی ہے تو اس کو تو زیادہ اذیت دیا جائے, تکلیف دی جائے. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کھوئی ہوئی عزت لوٹائی, صفیہ سے کہا کہ تم چاہتی ہو کہ تم میرے نکاح میں آ جاؤ؟ کہ اگر تم بادشاہ کی بیٹی تھی تو تمہیں لونڈی کوئی نہیں بنائے گا, ہم تمہارے سامنے آپشن پیش کرتے ہیں, اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں وہ عزت دی جائے کہ جس نے تمہیں گرفتار کیا ہے وہ تمہیں ماں کہے, جس نے تمہیں گرفتار کیا ہے وہ تمہارے سامنے نظریں جھکائے. سیدہ صفیہ نے کہا مجھے قبول ہے. اسلام جب وہ لے آئی اور حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے بعد جب وہ ہماری ماں بن گئی, سرکار کے نکاح میں آ گئی, تو سارے صحابہ نے ان کے جتنے علاقے والے تھے ان کو آزاد کر دیا. کہ لگے حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری ماں بن گئی ہیں اور جو ان کے خاندان والے ہیں ان کو ہم غلام بنا کر رکھیں, تو جب یہ ہماری ماں ہیں تو ان کے خاندان والوں کو ہم آزاد کر دیتے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ اسلام کے اندر پیش کیا گیا میرے دوستو. ساری رات نہیں, کئی راتیں نکل جائیں میرے آقا کے اخلاق پر اور سیرت پر گفتگو کرتے ہوئے. میں آخری حوالہ پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. دیکھیے پونے تین سال مل کر کے کتنے, صرف پونے تین سال, تورات کہتی ہے کہ صرف, انجیل کہتی ہے کہ صرف پونے تین سال حضرت عیسیٰ نے گزارے اور تھک گئے, کہا یہ بہت بدبخت قوم ہے, یہ تلوار کے بغیر نہیں مانے گی, اٹھاؤ تلوار. اور سرکار نے 13 سال گزارے اور مدینے میں آ کر پھر بھی لڑنا نہیں چاہتے تھے. اور حضرت عیسیٰ کا درس کیا ہے, فرمایا اپنے بٹوے ہیں اس کو خالی کرو, جھولیاں ہیں خالی کرو, جمع پونجی ہے خالی کرو. فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہے, کنگلے ہو؟ تو فرمایا ایک جوڑا کپڑا ہے, دو جوڑے کپڑے ایک کو بیچ دو، اور کہا کہ اگر ایک ہی جوڑا کپڑا ہے تو تہبند مانو قمیض کو بیچو، لیکن اس سے اسلحہ خریدو، کیا کرو اور لڑو ان بنی اسرائیل کے ساتھ۔ دوسرا، اب خطبہ سنیے یہاں پر، یہ لوکا کا میں نے انجیل، جو موجودہ انجیل ہے اس میں جو صحیفہ لوکا، اس کی میں نے باب نمبر 22 پڑھا تھا، اب اس کا باب نمبر 12 پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ لوکا باب نمبر 12 آیت نمبر 51 52 53 51 52 53 یہ تینوں آیات کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اس کو انگلش کے اندر بھی ذکر کیا کہ ڈو ناٹ تھنک آئی کین ٹو پٹ پیس اوپن دا ارتھ، آئی کین ٹو پٹ ناٹ پیس بٹ آ سارٹ فار، آئی کین کوز ڈیویژن وتھ، آئی کین اگینسٹ ہز فادر اینڈ آ ڈاٹر مدر اینڈ ینگ وائف اگینسٹ ہر مدر ان لا۔ یہ اس کا متن جو انگلش میں وہ میں آپ کے سامنے پڑھا۔ اب اس کا ترجمہ سنیے جو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں زمین میں صلح کرنے کے لیے آیا ہوں؟ ڈو ناٹ تھنک آئی کیم ٹو پٹ پیس اپان دا ارتھ، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں زمین میں صلح کرنے کے لیے آیا ہوں؟ پونے تین سال کے بعد فتوا دے دیا، پونے تین سال کے بعد حضرت عیسیٰ نے فتوا دے دیا۔ یہ انجیل میں موجود ہے، میں نے جو انگریزی میں ہے اس کا بھی متن پڑھ کے سنایا، اور یہ جو ترجمہ کر رہا ہوں نا جو اردو میں پڑھ رہا ہوں، یہ بھی ان کی کتاب کا منوان ترجمہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو پونے تین سال گزر گئے۔ گورا کہتا ہے حضرت عیسیٰ نے تلوار کبھی نہیں اٹھائی، عیسائی بنو اس لیے کہ عیسائی مذہب بہت پرامن مذہب ہے، اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو آگے گال پیش کرتا ہے کہ دوسرے تھپڑ بھی مارے۔ میں نے کہا یہ جو تم نے فارمولا بنایا یہ تو ملا نصیر الدین کی تاریخ ہے، لیکن تورات اور انجیل کے اندر جو تم نے لکھا ہے وہ کچھ اور ہے، انجیل میں تو یہ موجود ہے۔ غور سے سنیے، حضرت عیسیٰ نے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو، لوگوں کو کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو میں زمین پہ صلح کرانے آیا ہوں؟ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، ہوش ہے آپ لوگوں کو، کہتے ہیں جناب کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ فرمایا نہیں نہیں، میں تو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں جدائی کرانے آیا ہوں۔ یہ انجیل پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اور انجیل بھی کون، لوکا باب نمبر 22 اور حوالہ آیت نمبر 51 52 53۔ جس عیسائی میں دم ہے سامنے آئے ہمارے اور نیٹ پر بولے تو نیٹ پر سے گفتگو کرتے ہیں اسی موضوع پر، اور ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اسلام کا تصور جہاد کیا ہے، طالبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو دہشت گردی ہے، وہ تو خارجیت ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام جو محمد رسول اللہ نے پیش کیا ہے اس میں دہشت گردی نہیں ہے، بد امنی نہیں ہے، اس میں صلح ہے، امن ہے، درگزری ہے، راحت ہے۔ کل بھی انشاءاللہ اس موضوع پر آئیں گے، لیکن آج دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ نے جو تصور پیش کیا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ تورات کس عبارت کو دیکھ کر گوروں کو چاہیے کہ دہشت گردی کا فتویٰ اس پر لگائیں کہ جو الفاظ اس پر ہیں، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ میں تورات کی اور حضور کی سیرت کی بات کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل حوالے سے نہیں عرض کر رہا۔ تو حضرت عیسیٰ کی طرف جو بات منسوب ہے وہ یہ کہ کیا تم سمجھتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ نہیں، بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں جدائی کرانے آیا ہوں۔ آج کے بعد گھر میں پانچ آدمی ہوں گے، یہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ جدائی کیسے ڈالوں گا، میں ڈالوں گا۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں جدائی ڈالوں گا، اور کیسے ڈالوں گا، کہتے ہیں پانچ آدمی ہوں گے جن میں باہم اختلاف ہوں گے، باپ بیٹے کے خلاف ہوگا، باپ بیٹے کے خلاف ہوگا، امین اگینسٹ ہز فادر، باپ بیٹے کے خلاف ہوگا، اور فرمایا کہ اور دو تین کے خلاف ہوں گے، بیٹا باپ کے خلاف ہو جائے گا، ماں بیٹی کے خلاف ہو جائے گی، یہاں تک کہ ساس بہو کے خلاف اور بہو ساس کے خلاف ہو جائے گی۔ فرمایا کہ یہ میں دین لے کر آیا ہوں، اور مزید یہ بھی سماعت فرمایا کہ متا کا باب نمبر 10 اور آیت نمبر 34 اور 35 میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا حضرت عیسیٰ نے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں زمین میں صلح کرانے آیا ہوں؟ میں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں۔ یہ انجیل پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، کیا پڑھ رہا ہوں، یہ انجیل پڑھ رہا ہوں۔ نظریاتی مسلمان بنے، اس وقت ضرورت ہے اس موضوع کو سمجھنے کی۔ آپ مسلم ہیں، مومن ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے، ضرورت ہے آپ کی اس موضوع کو سمجھنے کی، اس لیے کہ آج پوری دنیا میں اور آج میڈیا پر بھی یہودی اور عیسائیوں کے دلال جو بیٹھ کر جہاد کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اور جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو انگریزوں نے کھڑا کیا اور اس نے کہا جی جہاد منسوخ ہو گیا ہے، اور غامدی جیسے شیطان جو جہاد کی ایسی تعبیر و تعویل کرتے ہیں جو بالکل نظریہ جو ہے وہ مرزائیوں کا بن جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے کہا کہ تورات کی
انجیل کی کوئی بھی بات منسوخ نہیں ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے حوالہ پڑھا, حضرت عیسیٰ نے کہا میں کسی بات کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ میں توریت کی ہر بات کو مکمل کرنے آیا ہوں. تو لہذا عیسائی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ پہلے کا ویژن تھا, یہ پہلے کی بات تھی, اب اس کے اندر یہ بات منسوخ ہو گئی ہے, نہیں. کیونکہ انجیل کے اندر کوئی احکام منسوخیت کے نہیں ہے بلکہ توریت کے احکام کو باقاعدہ چلانے کے. اب سنیے جو متا کا باب نمبر 10 اور آیت نمبر 34 اور 35, یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے انجیل یعنی عہد نامہ جدید, عہد نامہ قدیم تورات ہے, عہد نامہ جدید انجیل ہے. تو انجیل کا آیت نمبر 34 اور 35 میں ہے, حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں زمین میں صلح کرانے آیا ہوں؟ میں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں, کیونکہ میں جدائی ڈالنے والا ہوں. کیا؟ میں جدائی ڈالنے والا ہوں, باپ بیٹے کے درمیان, بیٹی اور ماں کے درمیان. اب میں نے آپ کے سامنے یا چوتھا درس تھا اور یہ 19 کے بعد اب یہ 3 حوالے مزید آ گئے, تو 19 اور 3 کتنے ہوئے؟ 23 حوالے میں نے آپ کے سامنے بالترتیب تورات اور انجیل کے پیش کیے ہیں اور قرآن کریم کے سامنے مصدق ہونے کے پیش کیے ہیں. آپ کے سامنے میں نے 19 حوالے وہ پیش کیے جس میں آج بھی تورات کے اندر وہ آیت موجود ہے جس کی تصدیق قرآن کرتا ہے. سور حرام ہے, قرآن کہتا ہے یہ تورات میں موجود ہے. کوا کھانا حرام ہے, ٹھیک ہے, یہ احادیث موجود ہے, دیوبندی اور تورات دونوں یہی بات کرتی ہیں. تھوڑا آگے چلیے آپ کہ جوا اور شراب حرام ہے, یہی بات قرآن کرتا ہے, یہی تورات کرتی ہے. مزید آگے چلیے, بت پرستی حرام ہے, یہی بات قرآن کرتا ہے, یہی بات آگے چل کر تورات کرتی ہے. حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہے, اللہ ایک ہے, یہی بات قرآن کرتا ہے, یہی بات آج بھی تورات کے اندر موجود ہے. زمین اور آسمان کے اندر جو چیز ہے اس کا خالق واحد صرف اللہ ہے, یہی بات قرآن کرتا ہے, یہی بات تورات کرتی ہے. تو آج آپ دیکھیے کہ جس بات پر ڈسٹریبیوٹ پیدا کیا جاتا ہے, اختلاف پیدا کیا جاتا ہے, ہم عیسائیوں کو دست فکر دیتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں تو اس کتاب پر تو عمل کریں. آج مسلمان اس لیے متشدد ہو گئے کہ یہ سود کے خلاف بولتے ہیں, یہ زنا کے خلاف بولتے ہیں, یہ سور کے خلاف بولتے ہیں, یہ حرام جانوروں کے خلاف بولتے ہیں, یہ بتوں کے خلاف بولتے ہیں, یہ خدا کی تعریف کرتے ہیں. اگر یہ دہشت گردی ہے تو مسلمان وہ ہیں جو کتاب ان کے پاس اس پر عمل کر رہے ہیں, اور یہی بات تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ تمہارے وہاں تو 10-10 لاکھ حرامی بچے پیدا ہوتے ہیں, تو جس کی نسل کے اندر یہ باتیں موجود ہیں, یہ امریکہ سے رزلٹ چھپا ہے, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ 10 لاکھ سالانہ بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کے باپ کا کچھ نہیں پتا, باپ کا کچھ نہیں پتا. تو میں یہ کہتا ہوں زنا کی مذمت تو تورات میں تھی, زنا کی مذمت تو تورات میں تھی, اور آج بھی ڈالر کے اوپر جو عقیدہ لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک گاڈ کو ماننے والے ہیں اور گاڈ پر ایمان رکھنے والے ہیں, وہ اپنے آپ کو آج بھی بائبل کی طرح منسوخ کرتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بائبل کی طرح منسوخ کرتے ہو تو جناب یہ 10-10 لاکھ حرامی بچے پیدا ہو رہے ہیں اور غیر ثابت النسب بچے پیدا ہو رہے ہیں امریکہ کے اندر, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ الحمدللہ اگر حکومت کرنے کا کسی کو حق ہے تو اسلام کو ہے. اگر کوئی نظام پورے روئے زمین پر امن نافذ کر سکتا ہے تو ہم دلائل کے ساتھ ہم نے ثابت کر دیا ہے. جذباتی جملے اس لیے کہ یہ ایمان اور سچ ہے, جو سچا آدمی اس میں جذبات نہ ہو تو وہ تو منافق ہے. جذبات ایسی چیز ہے جو ایکسپلین کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے مومن اور معاوض اور اس کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. تو لہذا یہ جذبات ایمانی اور دلائل میں نے دونوں سامنے پیش کیا ہے, جس سے بچہ بھی اس بات کو سمجھ لے گا کہ روئے زمین پر اگر کسی کی حکومت ہو سکتی ہے جو امن برپا کرے, ہر ایک کے حقوق اس کو دلائے اور ہر طبقے کے یہاں تک کہ جانوروں تک کے حقوق اس تک پہنچے, تو وہ صرف محمدی نظام ہے, وہ صرف اسلام کا نظام ہے, وہ صرف میرے آقا کا نظام ہے. عیسائی نظام میں یہ صلاحیت ہے ہی نہیں, یہودی نظام میں یہ صلاحیت ہے ہی نہیں. اس لیے کہ یہودی اگر اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے تو پھر وہ اپنی طرف سے آئیڈیاز نہ بنائے بلکہ اپنی کتاب سے لائے. اور الحمدللہ مسلمان آج چھاتی ٹھوک کر یہ بات کر سکتا ہے کہ اگر ریاست ہم چلاتے ہیں تو قرآن سامنے رکھتے ہیں, قرآن نے جو نظام دیا ہے وہی نظام ہم اس دھرتی پر نافذ کر سکتے ہیں. اور میرے آقا سیدنا فاروق اعظم نے کر کے دکھایا, اور 22 لاکھ مربع میل, کتنا؟ سوئم کی محفل تو نہیں ہے, بولیے سبحان اللہ. پھر 22 لاکھ مربع میل, کتنا جی؟ 22 لاکھ مربع میل پر سیدنا فاروق اعظم نے الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک محکم آیتوں کا نفاذ کر کے دکھایا. اور جب سیدنا عمر نے یہ نظام کر کر دکھایا تو زندے تو زندے، جانور تو جانور۔ ایک بڑھیا کے ہاتھ سے پیالہ گر گیا جس میں تیل تھا، فاروق اعظم پہنچے، کمائی روتی کیوں ہے؟ کہنے لگے تیل گر گیا ہے، خریدنے کی طاقت نہیں۔ فرمایا عمر کی حکومت ہے اور زمین تیل پی جائے؟ بولیے سبحان اللہ۔ یہ نظام دیکھیے، یہ گوروں کے پاس نہیں آیا، یہ محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ذریعے آیا۔ سیدنا عمر نے درہ اٹھایا، درہ اٹھانا تھا کہ زمین سے تیل ابلنے لگا اور شفاف تیل۔ فرما مائی اپنے تیل کو جمع کر لو، تیل کو جمع کر لو۔ آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ زمین تھوڑی سی ہلتی ہے، زمین تھوڑی سی ہلتی ہے۔ سیدنا عمر نے اس بات کو مکمل کر کے دکھایا، اللہ نے فرمایا تم زمین کا حق ادا کرو، زمین نہیں ہلے گی۔ زمین پر جو بستے ہیں ان کا حق ادا کرو، وہ تمہارے خلاف نہیں ہوں گے۔ آسمانوں سے پتھر کبھی نہیں آئے گا، سیلابیں کبھی نہیں آئیں گے، پتھروں کی بارش کبھی نہیں ہوگی، طوفان کبھی نہیں آئے گا۔ جو رب نے آسمان والوں کا حقوق دیا ہے وہ ان کو دو، جو زمین کو حقوق دیا ہے وہ ان کو دو، جو زمین پر بسنے والی مختلف انواع و قسم کی مخلوقات ہے ان کی جو تقسیم ہے اس کو کرو، اور اگر تم نہیں کر سکتے اور تم اہل نہیں ہو تو تم ریاست چھوڑ دو، ان لوگوں کو آگے لاؤ جن کے پاس علم بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، خشیت الہی بھی ہے، خوف بھی ہے۔ اور وہ ہوا، حضرت عمر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا بستر ہلتا ہے، زلزلے کے جھٹکے آتے ہیں، سیدنا عمر آگے نکلتے ہیں اور زمین پر درہ کھینچ کر مارتے ہیں۔ فرما حق تو یہ تھا کہ حضور نے فرمایا جب زمین کا حق دے دیا جائے ہلے نہیں۔ وہ جیو کی تازہ ترین نہیں چلی کہ پلیٹیں ٹکرا رہی تھیں، ہم نے کہا پلیٹیں خواہ مخواہ نہیں ٹکراتی، پلیٹیں ہمیشہ کیوں نہیں ٹکراتی ہیں؟ اور ٹکراتی کہاں پر ہے، جھٹکا کہاں تک جاتا ہے، اور وہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، بار بار کیوں نہیں ہوتا؟ شدت یہ ارضیات کے وہ ایک مطمئن کرنے کے مادی قانون ہے، لیکن قرآن نے جو کہا نا اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ زمین جب ہلتی ہے، جب اس پر ایسے شیطان حاکم ہوتے ہیں اور بدکار لوگ جب ہوتے ہیں جن کو روزے کا کوئی خیال نہیں، نمازوں کا کوئی خیال نہیں، رب کے حقوق کا کوئی خیال نہیں، خلوت اور جلوت کے اندر جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر انہیں عبرت کرنے کے لیے رب کریم رحمت کے طور پر زمین ہلاتا ہے۔ زمین ہلتی ہے تو وہ استغفار کرتے ہیں، زمین ہلتی ہے تو استغفار کرتے ہیں۔ زمین ہلی، فاروق اعظم باہر آئے اور اپنا درہ اٹھا کے زمین پر کھینچ کر مارا۔ فرمایا کیا عمر زندہ ہے اور عمر نے تجھ سے انصاف نہیں کیا؟ عمر نے تجھ سے انصاف نہیں کیا، یہ کہنا تھا کہ زمین ساکت ہو گئی۔ الحمدللہ یہ تو مارز وجود میں آ چکا ہے سارا معاملہ، اور شیخین کریمین نے اس کو کر کے دکھا دیا ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت اس روئے زمین پر نافذ ہو سکتی ہے۔ اور سرکار نے فرماتے ایک دور آئے گا کہ کوفے سے تنہا عورت چلے گی، کوفے سے تنہا عورت چلے گی، جوان عورت چلے گی، جسم پر لدا ہوگا سونا، اور وہ حرم خدا تک آئے گی، اسے نہ کوئی دیکھے گا نہ کوئی چھیڑے گا۔ اور یہ دور حضرت صحابہ اکرام علی مردوان کے دور میں مکمل ہوا۔ باقاعدہ ایک عورت آئی، ان سے پوچھا گیا جی اتنا سونا پہن کر آ رہی ہو؟ کہا جی میں تو کوفے سے آ رہی ہوں۔ صحابہ اکرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ امن ایسا ہوگا، اور سیدنا فاروق اعظم نے وہ کر کے دکھا دیا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے میرے دوستوں کہ ہم لوٹ کر پھر اپنے بزرگوں کے ان تعلیمات کی طرف، اس عہد کی طرف تجدید کریں۔ اور میری غرض اور یہ کوشش صرف اس لیے تھی میرے نوجوان دوستوں آپ کے لیے کہ آج فیس بک کی دنیا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، تحقیق کی دنیا ہے، دنیا سمیٹ کر ایک چھوٹے سے پیمانے اور ایک چھوٹے سے برتن پر آ چکی ہے۔ تو لہٰذا آج دور ہے کہ بندہ اپنے اسلام کی فکر کرے، اپنے دین کی فکر کرے۔ خاموش ہو جائے الگ مرتبہ ہے، خاموش نہ ہو دلائل یاد رکھے، توفیق الہی رکھے، ایمان کے ضائع ہونے کا ڈر رکھے، اور جو چیز ایمان کو بچانے والی ہے اس سے جڑے رکھے، اور حضور کے نام پر قربان ہونے والا ہو کر دشمنوں کے آگے جائے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرے، ان کے سامنے سینہ سپر ہو کر، سینہ تان کر ان کے سامنے دعوت فکر دے، لیکن اخلاق کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور تہذیب کے ساتھ، اور انہیں بتایا جائے کہ اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور سورہ آل عمران میں اللہ نے خود فرما دیا تھا کہ جو موسیٰ دین لائے وہ بھی اسلام تھا، عیسیٰ جو دین لائے وہ بھی اسلام تھا، ابراہیم جو دین لائے وہ بھی اسلام تھا، اور محمد رسول اللہ جو دین لائے وہ بھی اسلام ہی ہے، اور اسلام اس کا مصدق ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز میں آپ کی خدمت میں ایک آخری تقابل پیش کروں گا جہاد کے حوالے سے، یا تو جہاد کے حوالے سے یا پھر اس حوالے سے کہ قرآن کریم نے حضرات انبیاء کرام کی جو تقریب شان اور عزت کو جو بیان کیا ہے اس کو کس انداز میں بیان کیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ معاذ اللہ آج بھی تورات کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ جو وہ غلیظ اور خبیث واقعہ جو درج ہے, یعنی ایک بدکار قسم کا آدمی بھی ایسے تصور کو سوچ نہیں سکتا. چے جائے کہ جن کے سروں پر تاج نبوت رکھا ہو, اللہ نے جنہیں نیابت دی ہو, خلافت دی ہو, وہ ایسا کر سکیں. لیکن یہودی اور نصرانی یہ فطرتاً خود بہت بڑے بدکار ہیں, ان کو بدکاری کا دروازہ کھولنا تھا, اس لیے انہوں نے آیتوں میں تحریف کی, توریت کو بدلا, اور انہوں نے فحش واقعات انبیاء کی طرح منسوب کیے تاکہ اگر کوئی کہے کیا ہے, جس طرح دیوبندی اگر پکڑا جائے مسجد کے اندر تو کہتا کیا ہو گیا پکڑا گیا, یہ کام تو تھانوی صاحب بھی کرتے تھے, یہ بات یہ کام تو گنگوں کے آستانے پر نانوتی صاحب اور تھانوی صاحب نے بھی کیے تھے. تو اس طرح یہ کہتے اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوا, یہ کام تو لوط علیہ السلام نے بھی کیا ہے. لیکن الیاذ باللہ, نہ انبیاء کے کردار میں ایسی کوئی چیز ہے, نہ علماء صالحین کے کردار میں ایسی کوئی چیز ہے. الحمدللہ, مبارک ہو آپ لوگوں کو اور ہم سب کو کہ ہم اہل سنت ہیں اور ہم سگال علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہیں. اللہ رب العالمین اسی کی پاسداری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اسی کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے, اور آج کا درس جو دیا گیا اللہ رب العالمین سے قبول فرمائے, اس میں جو بھی کوتاہیاں غلطیاں ہوں اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف فرمائے. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کو بند